بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ملفوظات کمالات اشرفیہ اس سے پڑھا جا رہا ہے. قید نفس کی شناخت. فرمایا کہ آج کل ادعا اور اظہار بہت ہے، حالانکہ جو کام کرتے ہیں وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو اللہ کے لیے ہے یا نفس کے لیے. اگر اللہ کے لیے ہے تو اللہ میاں کا علم کافی ہے، اور اظہار کی کیا حاجت، اور اگر نفس کے لیے ہے تو کوئی نتیجہ نہیں، پھر اظہار کس کا؟ اس کا امتحان کہ یہ اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہے یا نفس کے لیے ہے، کہ اگر دوسرا شخص اسی کام کا آ جاوے تو یہ خود چھوڑ کر بیٹھ جاوے اور غنیمت جانے کہ اس نے میرا کام ہلکا کر دیا. آج کل تو یہ حالت ہے کہ اگر ایسا ہو تو ذبح ہو جاوے. نہ مولویوں میں اخلاص ہے نہ مشائخ میں، الا ماشاء اللہ. فائدہ اس سے ادا و اظہار سے نفرت اور کمال عقل و حکمت قید نفس کی شناخت ظاہر ہے. دین کے کام کرنے والوں کے لیے عزت کی یہ نصیحت ہے، اور اس کے لیے خاص طور پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے لیے کام کر رہے ہو تو وہاں پر اگر کوئی اور بھی آ گیا دین کا کام کرنے والا تو تمہیں خوشی ہوگی کہ میرا کام ہلکا ہو رہا ہے، ایک سے دو ہو گئے، اور اس کا کام اور بڑھ گیا تو بھی خوش ہونا چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ یہ جذبہ آنے لگ گیا کہ یہ کہاں سے آ گیا، یا تو میری چودراہٹ تھی، یا تو لوگ مجھے پوچھتے تھے، اب یہ اس کو پوچھیں گے، اس کی عزت ہوگی، اس کے پاس لوگ جائیں گے، تو یہ جو ہے پھر نفس ہے. اللہ غریق نعمت فرمائے. میرے والد صاحب کو سنایا کرتے تھے کہ ایک بزرگ کس علاقے میں پہنچے تو وہاں ان کے بیانات وغیرہ ہوئے، وہاں ایک دوسرے بزرگ بھی کام کرتے تھے اس علاقے میں، تو انہیں ایک پانی کا پیالہ بھیجا، لب لب بھرا ہوا. خادم لے کے آیا، یہ دکھایا، آپ مسکرائے اور آپ نے اس کے اوپر ایک پھول پانی پر رکھ دیا اور کہا کہ یہ حضرت کو پیش کر دینا ہماری طرف سے. پانی کے بھرے ہوئے پیالے میں حکمت اور ظاہر یہ کرنا تھا کہ یہاں پہ ضرورت نہیں ہے کام کی، میں کافی ہوں، لب لب ہوں. تو آپ نے گلاب کا پھول رکھ کر کے یہ ظاہر کیا کہ آپ اطمینان رکھیں، میں ایسے کام کروں گا کہ اس پانی پہ مزید نکھار آ جائے گا، نہ پانی کم ہوگا، نہ پانی کی اہمیت کم ہوگی، بلکہ ایک خوبصورتی اور آ گئی نا، خوب پھول اس پہ آ گیا. تو خیر وہ تو محبت والوں کی باتیں تھیں اور اخلاص والوں کی باتیں تھیں. آج تو اللہ رحم فرمائے کہ ہر چیز میں نفسانیت ہے کم و بیش. میرے شیخ العزت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ حضرت بھی اسے بڑی سخت نکیر فرمایا کرتے تھے، بڑی سخت، کہ جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، حضرت کی نکیر ان پہ بہت ہوتی تھی اس معاملے میں، کہ بہت حسد کا شکار ہو جاتے ہیں. جہاں دوسرا کوئی آیا اور اس کے پاس کچھ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تو اب ان کے پریشانی شروع ہو جاتی. ایک مدرسہ ہے محلے میں، دوسرا مدرسہ انہوں نے آگے قائم کر لیا، اب ان کو پریشانی شروع ہو جاتی. تو حضرت فرمایا کرتے تھے ارے بھائی تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ اب دو کام کرنے والے ہو گئے. کام کی ضرورت تو ہے, کام کی ضرورت تو ہے, اور اچھا ہے بھائی وہ اچھا کام کر لے تو اس کا اللہ کے یہاں قبول ہو جائے, اسے زیادہ قبولیت حاصل ہے, زیادہ ماشاءاللہ علم والے ہیں, وہ تقویٰ والے ہیں اور ان کے پاس لوگوں کو زیادہ نفع ہو جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی. اللہ کی رضا مقصود ہے ہماری, ہمیں تو بس ہم خوش ہوں گے پھر اس کے اوپر. اسی طرح فرمایا کہ دین کا کام کرنے والے ایک دوسرے کے رفیق ہیں, رفیق ہیں. کوئی بھی صحیح نہج پہ جو دین کا کام ہو رہا ہے جس میں ہمارے بزرگوں کی سرپرستی ہے تو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ یہ کام بھی ہمارا ہی کام ہے, ہمارے بزرگوں کا کام ہے, اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور جتنی اس میں شرکت ہو سکے کر لینی چاہیے. یہ تو صرف صاف سیدھی سی بات ہے کہ ہر کام ہر آدمی نہیں کر سکتا, یعنی خاص توجہ ایک ہی کام پہ دے سکتا ہے آدمی. دوسروں کے لیے دعا گو ہے, دعا کر سکتا ہے, تو توجہ تو اس کی اپنی ایک کام پہ رہے گی لیکن دوسروں کے لیے دعا گو رہے گا. اور سادہ الفاظ میں مدارس ہیں, بہت بڑی محنت ہے, وہ عوام الناس کے لیے دعا گو ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے مدرسے سے فیض یاب ہوں, علماء سے جڑے. خانقاہیں ہیں, وہاں ذکر اذکار کی اصلاح نفس کی محنت ہوتی ہے, وہ اس کے لیے دعا گو رہیں کہ اور جو دینی محنتیں ہیں اس میں لوگ وابستہ ہوں اور یہاں سے بھی فیض یاب ہوں. دعوت تبلیغ ہے, اس میں جو لوگ شریک ہو رہے ہیں وہ اس پہ خوش ہوں کہ مدارس کا نظام بھی قائم ہے اور خانقاہوں کا نظام بھی قائم ہے, ہمارے لوگ مدرسوں سے بھی فیض یاب ہوں اور خانقاہوں سے بھی فیض یاب ہوں. اور بزرگوں کی اس بات کو سامنے رکھیں کہ تبلیغ کا کام نافع ہے, کافی نہیں, اس کے نفع سے انکار نہیں ہے. ہمارے بزرگوں کا ہی کام ہے وہ بھی. مجدد تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس کانلوی رحمۃ اللہ علیہ کہاں کے نکلے ہوئے تھے؟ مدرسے ہی کے نکلے ہوئے تھے. مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث شریف کی تکمیل فرمائی اور خانقاہ کے فیض یاب تھے, حضرت مفتی صاحب سے بیعت ہوئے, اس کے بعد حضرت مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا جب آپ کی عمر کوئی 16-17 سال کی تھی تو مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا. اب اسے اندازہ لگائیے کتنی چھوٹی سی عمر میں بیعت ہو گئے تھے. اور اس کے بعد تکمیل جو کی حضرت کے خلیفہ خاص حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے سلوک کی تکمیل کی. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت عطا فرمائی. اس کے بعد ایک مدت تک آپ نے ذکر فکر کا کام کیا, بیعت و اصلاح کا کام کیا, اس کے بعد پھر جا کے کہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ تبلیغ کا کام کھولا اور آپ نے پھر اس کام کو کیا. تو یہ بھی ہمارے بزرگوں کی جماعت ہے, تو اس سے بھی محبت ہونی چاہیے, اس سے بھی تعلق ہونی چاہیے, اس کے لیے دعا ہونی چاہیے. تو یہ جتنی بھی دینے میں رہتے ہیں یہ اس وقت مزیداری آئے گی اور اس وقت جو ہے صحیح معنوں میں اصلاح کی فضا قائم ہوگی, اصلاح میں گہرائیت اور گہرائیت پیدا ہوگی کہ جب تینوں جگہ سے فیض یاب ہوگا آدمی, فیض یاب, اور ان کو اپنا رفیق سمجھے گا, یہ سارے اصلاح معاشرہ کا کام انجام دے رہے ہیں, ماشاءاللہ ان کے پاس جو چلا جاتا ہے جو صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ کہیں جڑ جاتا ہے اس کے تبدیل ہو جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو مدارس سے وابستہ ہوئے اور ماشاءاللہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور پوری زندگی انہوں نے مدرسے میں لگا دی, مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں, علماء کے ساتھ وہاں بیٹھک ہو رہی ہے، جڑ رہے ہیں، علم آ رہا ہے، زندگی کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اسی طریقے سے جو لوگ دعوت میں جڑ گئے کام میں، اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یہی حال خانقاہوں کا ہے. تو حضرت کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں شیطان مارتا ہے دین والوں کو، دین کے راستے سے مارتا ہے. میں دیکھو آنکھیں نہ بند کرو بھائی، کھولو آنکھیں. دین والوں کو دین کے راستے سے مارتا ہے نا. جیسے کہا کہ شیطان کے 70,000 نورانی ایجابات ہیں اور 70,000 ظلمانی ایجابات ہیں، اور ظلمانی ایجابات جو ہیں وہ نورانی ایجابات سے زیادہ اشد ہیں. صاف صاف جو گناہ ہوتے ہیں وہ تو آدمی آسانی سے سمجھ لیتا ہے، لیکن جو ذرا پیچیدہ ہوتے وہاں مار کھا جاتا ہے. تو بہت مبارک ہے ہم دین کا کام کر رہے ہیں، بہت جذبہ ہے، صاحب تڑپ ہے، شوق ہے نا. اب وہاں پر اگر یہ بات آنے لگ گئی کہ بس میری بات سنی جائے اور میری بات چلے اور میری جماعت میں لوگ آئیں، تو یہ اخلاص کے منافی. یہ تو ایسا ہی ہو گیا پھر کہ ایک مریض ہے، اور ڈاکٹر اور حکمت جو ہے وہ تین طرح کی، چار طرح کی ہے. ایک الوپیتھ ہے، ایک ہومیوپیتھ ہے، ایک حکیم ہے، اور ایک اور کوئی ہے. اب جو ہے الوپیتھ جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو میرے پاس لاؤ گے تو بس میرے ہی پاس اس کو شفا ہوگی، ہے نا، اور کہیں نہیں جانا ہے. ہومیوپیتھ کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ گے تو شفا ہوگی، اور کہیں نہیں جانا ہے. حکمت حکیم کہتا ہے میرے پاس آؤ گے تو شفا ہوگی، اور سب بیکار ہیں. یہ سارے ایلوپیتھ بیٹھے ہیں، یہ پیسہ لوٹ رہے ہیں، اور یہ ہومیوپیتھ ہے یہ تو میٹھی میٹھی گولیاں کھلاتے ہیں. ان کے پاس کیا ہے؟ یہ تو بیوقوف بنا رہے لوگوں کو، اتنی سی میٹھی گولی تھما دی اور کہتے ہیں بس ہو گیا. تو ٹائم ضائع نہیں کرو، اگر مریض کی جان بچانی ہے تو میرے پاس آؤ. تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ آپ یہی کہیں گے کہ کسی کا موقف بھی صحیح نہیں ہے، شفا تو اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے. اس کا جب حکم ہوتا ہے تو کہنے بزرگوں سے سنا کہ مٹی میں شفا ہو جاتی ہے نا. اور یہ سارے راستے ہیں، کتنے ایسے ملیں گے آپ کو کہ جو ہومیوپیتھ کی میٹھی میٹھی گولیاں کھا کے شفا یاب ہو گئے، کتنے ایسے ملیں گے جو حکیم کی پھکیاں کھا کے شفا یاب ہو گئے، اور کتنے ایسے ملیں گے کہ جو ایلوپیتھ کے تختہ مشق بن کے اللہ کو پیارے ہو گئے. تو مولانا روم نے ایک حکیم کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ جب کسی اپنے علاقے کے قبرستان سے گزرتا تھا تو اپنے چہرے کو ایسے چھپا لیتا تھا، اس طرح سے ایسے ہاتھ کر کے منہ موڑ کے قبرستان سے گزرتا تھا. تو کسی نے کہا کہ ارے بھائی حکیم صاحب یہ کیا حرکت ہے؟ تو کہا کہ بھائی یہ جتنے لیٹے ہوئے ہیں یہ میری تختہ مشق بنے ہوئے ہیں، ان سے مجھے شرم آتی ہے. تو خیر، تو اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ بس میری بات چلے، بس میرے پاس لوگ آ جائیں، میری جماعت کا وہ ہو جائے، لوگ بڑھ جائیں، تو یہ جذبہ کچھ مناسب نہیں ہے، زیب نہیں دیتا. دین کے کام کرنے والوں کو زیب نہیں دیتا. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جو آدمی جس کام کو کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے نفع اس کے سامنے ہوتے ہیں. توجہ فرمائیے گا، جو آدمی جس دین کے کام کر رہا ہوتا ہے اس کے نفع اس کے سامنے ہوتے ہیں. دوسرے بات میں یہ کہہ لیجئے کہ وہ کام اس پہ کھلتا ہے. تو وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی زیادہ زیادہ لوگ اس سے فیض یاب ہو جائیں, زیادہ زیادہ لوگ میرے اس کام سے وابستہ ہو جائیں. اس حد تک تو جذبہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن اس سے مزید آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ دوسرا کچھ بھی نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ بات آ گئی کہ دوسرا کچھ بھی نہیں ہے, دوسرا کام کچھ کام نہیں ہے, اب یہ جو ہے اس کو آپ کوئی بھی لفظ دے دیں, گمراہی کہہ لیں, غلوف کہہ لیں, کوئی بھی نام دے دیں, یہ جو ہے صراط مستقیم نہیں ہے. مختصر سے الفاظ میں تو شیطان کی اس چال سے بچنا ہے, اور تمام کاموں کے لیے دعا گو رہنا ہے. دین کے کام کرنے والے ایک دوسرے کے لیے دعا گو رہیں. اب اجتماع ہو رہا ہے اس وقت کراچی شہر میں, تو اس کے لیے حتی الوسع جو حضرات اس میں جتنی شرکت کر سکیں کوشش کریں شرکت کی, اور دعا کریں کہ وہاں جتنے لوگ شریک ہو رہے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے, ان کی حاضری کو قبول فرمائے, ان کی محنت مجاہدہ, مال کا خرچ کرنا, وقت کا خرچ کرنا وغیرہ وغیرہ سب اللہ قبول فرمائے, اور اس کے اثرات, اچھے اثرات مجھے بھی نصیب فرما دیں, ہے نا, ہمارے تمام متعلقین کو, تمام شہر والوں کو, پوری امت کو پہنچا دیں. فراست و حقیقت پسندی, فرمایا کہ بدعات کی طرف میلان کی وجہ یہ بھی ہے کہ بدعات میں رونق خوب ہے, مال خوب کھانے کو ملتے ہیں, اور سنت پر عمل کرنے سے سوکھے بیٹھے رہو. نفسانی کیفیات بدعات میں ہے اور سنت میں روحانی کیفیت, مگر بدعات کی کیفیت سب کو محسوس ہے اور سنت کی کیفیت کی عام کو اطلاع نہیں, بلکہ بعض اوقات خود اس کا ادراک نہیں ہوتا جب تک کہ ادراک لطیف نہ ہو جاوے. روحانی کیفیات جیسے حضور مع اللہ, اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص شیرہ چاٹنے والے کو قند دے تو اس کو اس کے مزے کا ادراک نہ ہوگا, ہاں اس کو اتنی مدت تک پلائے کہ شیرے کا اثر رفع ہو جاوے تو ادراک ہوگا. سبحان اللہ, قند سے مراد شکر قند جیسی ہوتی ہے, ہلکی ہلکی میٹھی چیز. اب کوئی شیرہ چاٹ رہا ہے جو خالص مٹھاس ہے تو اس میں ظاہر ہے ہلکی میٹھی چیز پتہ نہیں چلے گی, ایک وقت لگے گا. اس کو حضرت فرما رہے ہیں, ہاں سبحان اللہ. حسن انتظام, سلامت روی. حضرت سے ایک بی بی نے سرما طلب کیا تھا. حضرت نے وعدہ نہیں فرمایا کہ میں دلا دوں گا, بلکہ یہ فرمایا تھا کہ کسی لڑکے کو بھیج دینا, میں دے دوں گا. چنانچہ ایک لڑکے کو بعد ظہر بھیجا اور حضرت نے اسی وقت سرما کی پڑیا بکس میں سے نکال کر اس کو دے دی اور حاضرین سے فرمایا کہ ترتیب اور ضبط سے خوب کام ہوتا ہے, اس انتظام کو لوگ تنگی کہتے ہیں. اگر میں یہ کہہ دیتا کہ سرما لا دوں گا اور کام میں بھول جاتا اور پھر وہ یاد دلاتی اور پھر وعدہ لانے کا کرتا اور پھر بھول جاتا, یہاں تک کہ اس میں ایک عرصہ گزر جاتا, کام بھی دیر سے ہوتا اور وعدہ خلافی بھی ہوتی. مگر دیکھیے اس ترتیب میں کیسی آسانی سے کام ہو گیا. مگر آج کل اس ترتیب اختیار کرنے والے کو لوگ بد اخلاق کہتے ہیں, اور جو وقت کی صورت ہو وہ اختیار کی جاوے تو ایسا شخص خوش اخلاق کہلاتا ہے. فائدے میں لکھا, اس سے حضرت والا کا حسن انتظام اور سلامت روی ثابت ہے. لایانی سے اعتراض، الماضی لا یذکر پر عمل، دوسروں کی دل جوئی۔ ایک صاحب نے حضرت سے دریافت کیا کہ آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی، اب کیا حال ہے؟ کیا بیماری ہو گئی تھی؟ فرمایا، ہو لیا جو ہو لیا، اب اس کا تذکرہ ہی کیا، میں تو اپنی بیماری کا تذکرہ بھی نہیں لکھتا۔ لکھنے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپس میں جواب سوال کرتے ہیں کہ اب کیا حال ہے، کیا مرض ہو گیا تھا۔ بعض بیماریوں کی اس طرح فہرست گناتے ہیں کہ اس میں ناشکری کی نوبت آ جاتی ہے۔ ہاں بعض اوقات سائل کے خیال سے کہ اس نے تو حال پوچھا، اگر طبیعت کا حال نہ کہا جاوے تو اس کی دل شکنی ہوگی، اس لیے موجودہ مرض کا حال کہہ دے، باقی مزہ مزہ۔ زواد سے ہے مزہ، یہ وہ والا مزہ نہیں ہے۔ اسی طرح تعزیت میں بوجہ واقعہ گزر جانے کے غلو کو روکا ہے کہ اس کی مدت فقہا نے 3 دن فرمائی ہے، اس کے بعد نہیں، کیونکہ غم نہ رہا۔ تعزیت 3 دن تک ہے نا بھائی؟ ہاں، اگر کوئی باہر رہتا ہے، دوسرے شہر رہتا ہے، باہر ملک رہتا ہے، اس کے لیے کہ وہ جب آئے تو پھر اس وقت تعزیت کر سکتا ہے، بھلے کتنی دیر بعد آئے، لیکن جو مقام میں ہے، قریب میں ہے، اس کے لیے 3 دن ہے بس۔ فائدہ میں لکھا، اس سے حضرت والا کا لایانی سے اعتراض، احتیاط و تقویٰ، دوسروں کی دلجوئی ظاہر ہے۔ اب یہ بات کہاں ملے گی بھائی؟ یہ ملتی خانقاہوں میں، اللہ والوں کے یہاں ملتی ہیں یہ چیزیں، وہی یہ باریکیاں بتلاتے ہیں، ہر جگہ نہیں ملے گی۔ آج تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جتنا ہم طبیعت پوچھ رہے ہیں دوسرے کا، بہت اچھا کر رہے ہیں، بڑے خوش اخلاقی ہے یہ بھائی۔ حضرت نے کیا فرمایا، تفصیل پوری گنا دی نا، کہ اس طرح سے ہاں ملاقات ہوئی، اس وقت خیریت پوچھ لی، ٹھیک ہے، وہ ہو گئی جو ہے۔ عیادت ہو گئی، اور جہاں جانے کا موقع ہے وہاں چلے گئے، عیادت کر لی، جتنی دیر بیٹھنا مسنون ہے، تھوڑی دیر مریض کے پاس مختصر وقت بیٹھنا مسنون ہے، اور اس کی خیر خیریت لے کر وہ چلے آئے۔ بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ بے تکلف ہوتے ہیں، اور ان کے بیٹھنے سے طبیعت میں انشراح پیدا ہوتا ہے، مریض کو انبساط پیدا ہوتا ہے، تو وہ اس سے مبرہ ہیں، وہ زیادہ دیر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن عموماً مختصر وقت کے لیے بیٹھے اور جو ہے واپس ہو گئے۔ مریض کے سامنے ایک ادب یہ بھی ہے کہ مریض کو تسلی دینا، لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی غم کی بات نہیں ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، تم صحتیاب ہو جاؤ گے۔ مسنون طریقہ، مسنون دعا، پیشانی پہ ہاتھ رکھنا مسنون عمل، اور اس کو امید دلانا ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس کے سامنے نا امیدی کی بات نہ کرے، اچھی بات کرے، آپ تو ماشاءاللہ اچھے ہیں، یہ آپ کے درجات کی بلندی، آپ کے گناہوں کی معافی، اس پہ آپ کو اجر ہے، ثواب ہے، وغیرہ وغیرہ، اچھی بات کرنا، اس کی ہمت افزائی کرنا۔ مراعات احباب، حفظ مسلم از معصیت۔ ایک مرید کو تحریر فرمایا کہ تمہاری بیوی چند شکایتیں لکھ رہی ہے۔ نمبر 1، تم اس کو بہت تنگ رکھتے ہو، شریعت کے موافق برتاؤ نہیں کرتے۔ نمبر 2، باوجود گنجائش کے لوگوں کا قرض ادا نہیں کرتے۔ نمبر 3، تم نے اس کا مال لے لیا۔ کون لکھ رہی ہے؟ یہ سب بیگم لکھ رہی ہے حضرت۔ نمبر چار، خرچ کرنے کے موقع پہ تم کہہ دیتے ہو کہ جائز نہیں، اور آمدنی کے سب طریقوں کو جائز رکھتے ہو، اور کبھی کہہ دیتے ہو کہ جہاں اور بہت سے گناہ ہیں ایک یہ بھی صحیح ہے. خلاصہ شکایتوں کا، آیا یہ شکایتیں صحیح ہیں یا غلط؟ اگر صحیح ہیں تو ایسا کیوں کرتے ہو؟ اگر غلط ہے تو اس کو نرمی سے کہو کہ میری شکایتیں غلط کیوں لکھی. اس معاملے میں سختی ہرگز نہ کرنا اور اس کے شبہات کو دور کرو. فائدہ، اس سے بھی حضرت کی مراعات اپنے دوستوں کے ساتھ معلوم ہوئی. نیز حفظ مسلم از معصیت. سہولت پسندی، رفق و نمخوئی، کمال شفقت و جامعیت. ایک صاحب نے لکھا کہ لڑکیوں کی شادی کی بہت فکر ہے، کوئی نسبت حسب دلخواہ نہیں آئی جو عقد کیا جاوے. اگر کہیں سے داڑھی والے لڑکی کی بات آتی ہے تو نہایت مفلوق الحال ظاہر ہوتے ہیں، اور جس کو دال روٹی سے خوش دیکھا جاتا ہے تو وہاں داڑھی صفہ چٹ. کئی جگہ محض اس وجہ سے انکار کر دیا. دعا کیجئے حق تعالیٰ آبرو رکھیں اور اس معاملے میں شرمندگی کی نوبت نہ آوے. ہر شخص کہتا ہے کہ میاں اس خیال کو چھوڑو، آج کی داڑھی بڑی مشکل سے ملے گی. جواب تحریر فرمایا، واقعی بڑی مشکل ہے. میں پختہ رائے تو دیتا نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس زمانے میں پوری دینداری داڑھی والوں میں بھی نہیں. بس ایک داڑھی منڈانے کا گناہ کر رہا ہے، دوسرا شہوت پرستی کا گناہ کر رہا ہے، تو نری داڑھی لے کر کیا کریں گے؟ اگر ہو تو حقیقی دینداری ہو جو بہت عمقہ ہے. بس اس صورت میں اگر اس میں تھوڑی سی وسعت کی جاوے، یعنی صرف دو چیزوں کو دیکھ لیا جاوے، ایک یہ کہ اعتقاد اسلامیہ میں شک و شبہ یا تمسخر و استہزاء سے پیش نہ آوے، استغفراللہ، دوسرے طبیعت میں صلاحیت ہو کہ اہل علم اور بزرگوں کا ادب کرتا ہو، نرم خو ہو کہ اپنے متعلقین کے حقوق ادا کرنے کی اس سے توقع ہو، اور گنجائش مالی بقدر ضرورت ہو، یہ تو ضروری ہے ہی، تو ایسے شخص کو گوارا کر لیا جاوے. پھر جب آمد و رفت اور میل جول اور مناسبت ہوگی تو ایسے شخص سے بعید نہیں کہ اس داڑھی کے معاملے میں بھی اس کی اصلاح ہو جاوے. فائدہ، اس سے حضرت والا کی سہولت پسندی، رفق و نرم خوئی، کمال شفقت و جامعیت ذرا تعامل سے ثابت. اس کو کہتے ہیں معتدل ہونا، غلو کا نہ ہونا. غلو جو ہے کہیں بھی دین کے کسی بھی کام میں پسندیدہ نہیں ہے. بیچ کی راہ نکالنا اسے کہتے ہیں، کہ ایک بیچ کی راہ نکال لی جائے. بیچ کی راہ نکال لینے میں فائدے فائدہ، طرفین کو سہولت ہے، کوئی حل تو ہونا چاہیے نا بھائی. یہی اللہ والے کرتے ہیں، اولیاء اللہ بزرگان دین حل نکال کر دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر کھولتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ اس کا حل نکالتے ہیں. جس کو کہتے ہیں آج کل بیلنس، بیلنس ہونا. یہ بھائی یہ تو صحبت سے آتی ہے، جامعیت. یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر صد سالہ طاعت بیریا. آگے اور سنیے، یہی جامعیت جو ہے. کمال شفقت، حدود شرعیہ، شریعت کے حدود کو پہچاننا اور اس میں رہ کے کام کر لینا. جہاں پر تھوڑی سی وسعت مل رہی ہے اس وسعت کو اختیار کر لینا، اس سے جو کہتے ہیں نا تقوی کا حیضہ، اس سے آدمی بچ جاتا ہے، کبر سے بچ جاتا ہے. بعض اوقات تقوی کے راستے سے شیطان مرتا ہے، وہ کرے گا اور کرائے گا اور کرے گا، پھر کہے گا دیکھ تو بڑا تقوی والا ہے. ایسا کیا حضرت مولانا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الحق صاحب ہردوئی سفر میں تھے تو ایک عالم صاحب ساتھ ہو گئے. رات ہوئی، رات بسر کی، پھر صبح ہوئی ٹرین میں ہی. تو فجر کی نماز کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے تہجد نہیں پڑھی، ہم نے تو رات تہجد پڑھی. دیکھا نا کیا ظاہر کرنا مقصد تھا. سفر میں تو قصر کی اجازت مل رہی ہے، نفل تو دور کی بات ہے کہ نہیں بھائی، قصر کی اجازت مل رہی ہے کہ فرض کو مختصر کر دو، سنت کا موقع نہیں ہے چھوڑ دو، عشاء میں وتر پڑھ لو، باقی میں صرف فرض کی قصر کر لو. اور آپ جو ہے ایک تو آپ غلو کر رہے ہیں کہ آپ نفل پڑھ رہے ہیں اس میں ٹرین میں، یہ غلو فی الدین ہوئی نا، اور ان کو چھوٹی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، کم تر نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. یہ سیکھا جاتا ہے اللہ والوں کے پاس، اس لیے سیکھا جانا جاتا ہے. صرف داڑھی رکھ لینا اور باشرہ ہو جانا کافی نہیں ہے. بعض اوقات آدمی کہتا ہے بھائی الحمدللہ میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میرے اندر تو اللہ کا شکر ہے دینداری ہے، گناہ سے بچتا ہوں، میں تو ماشاءاللہ بہت پکا ہوں. یہ اس کا نفس اس کو سکھلاتا ہے. تجھے کیا ضرورت ہے اللہ والوں کے پاس جانے کی، کیا جائے گا، وہاں تو یہی تو باتیں ہوتی ہیں، وہاں ہر وقت یہی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ تو آتا ہے سب مجھے، اور میں تو بیان بھی سن رہا ہوں، فلاں بزرگ کا سن رہا ہوں، فلاں جو ہے ان کا تقریبی سن لیتا ہوں. لیکن یہ جو حکمت ہے یہ اللہ والوں کی جوتیوں میں ملتی ہے. کس موقع پہ کتنا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، یہ فہم و فراست اس کو آنے میں ایک مدت لگتی ہے. ایسے نہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ دو عالم لاؤ، پانچ منٹ میں بتلا دوں گا کہ یہ صحبت یافتہ ہے اور یہ غیر صحبت یافتہ ہے. کوئی بات تو تھی نا. دیکھو بھائی، تم بچے کو باہر لے کے چلے جاتے نا، تم نے وہاں اندر بھیج دیا، اب وہ بچہ تمہارا رو رہا ہے، تم باہر لے کے بیٹھ جاتے. بچوں کو لانے سے منع نہیں کرتے، بچوں کو لے کے آنا ہے، بچہ کو کہاں رکھیں گے بھائی، چھوٹا بچہ ہے، شیرخوار ہے وغیرہ وغیرہ. تو بزرگوں نے ہمارے کہا ہے کہ بچوں کو لے کے آؤ، لیکن ان کے لیے مناسب انتظام کر لو. اب جیسے رو رہا ہے مثلا، تو اس کو بہلا لیں آپ تھوڑی دیر لے جا کے باہر، کوئی حرج نہیں ہے، کان میں آواز جا رہی ہے، تمہارے بھی جا رہی ہے، بچے کی بھی جا رہی ہے. یہ بچے بظاہر تمہیں نظر آئیں گے تو کھیل رہے ہیں، لیکن یہ سب سن رہے ہوتے ہیں، اور وقت پہ یہ بتلائیں گے کہ وہاں تو یہ بات ہو رہی تھی، انہوں نے یہ بولا تھا. یہ دفعہ ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ بچوں نے بتلایا کہ بیان میں یہ ہوا تھا، آج یہ بات ہوئی تھی، ہم سمجھ رہے ہیں وہ کھیل کود میں. تو اس لیے بچوں کو لے کے آنا ہے، اگر یہ ممانعت ہو جائے تو جو اس کی ماں ہے وہ کیسے آئے گی، اس کے کان میں دین کی بات کیسے پڑے گی. لیکن اس کو طریقے سے دیکھیے، وہی بات آگے آگے جو بات ابھی میں نے کی ہے وہی آگے آ رہی. کسی صاحب نے لکھا کہ حضور کی خدمت میں رہ کر اصلاح نفس اور مرض باطنی کا علاج چاہتا ہوں، اور بال بچوں کو بھی ہمراہ لانا چاہتا ہوں، اس لیے ایک مکان کی ضرورت ہوگی. اس پر فرمایا کہ خود آنا یا گھر والوں کو لانا، دونوں امر کے لیے یہ شرط ہے کہ کسی کا قرض نہ کرنا پڑے، کسی ضروری کام میں حرج نہ ہو، گھر والوں کے حقوق تلف نہ ہو. اگر ان سب شرائط کی طرف سے اطمینان ہو تو اس صورت میں یہ تفصیل ہے کہ گھر والوں کو خود بھی آنے کا شوق ہو، تب تو ان کو ہمراہ لاویں. مکان کا انتظام عین وقت پر انشاءاللہ ہو جاوے گا، اور اگر از خود شوق نہ ہو تو لانا مناسب نہیں. فائدہ میں لکھا ہے، اس سے بھی حضرت کی کمال شفقت اور حدود شرعیہ کی رعایت ثابت ہوئی. بازے جو ہوتے ہیں، اب یہ تو طویل طویل رہائش کے لیے آنا چاہ رہے، حضرت کے پاس لوگ فیملی کے ساتھ آتے تھے اور آ کر مہینہ دو مہینہ قیام کرتے تھے، چھٹیاں لے لی دفتر سے یا اس طرح سے، اور بچوں کے ساتھ وہاں حضرت مکان دلوا دیتے تھے اپنے قصبے میں، اور وہ بھی اطمینان سے رہتے تھے، حضرت کی صحبت میں آتے رہتے تھے. تو اس پہ حضرت نے تفصیل بیان فرمائی کہ لیکن اس میں کیا ہے، ضروری ہے کہ ایک تو قرض نہ لینا پڑے آپ کو، دوسرے اور کوئی حرج نہ ہو، اور تیسرے جو آپ کی گھر والی ہے اسے بھی شوق، یہ تو بیچاری قید ہو گئی، اور وہ اگر اس کا دل اگر نہیں لگا تو پھر آپ کا کیسے لگے گا؟ وہ تو آپ جب گھر جاؤ گے شیخ کی صحبت سے وہ یہی تانا مارے گی، مجھے کہاں لا کے بٹھا دیا تم، تو تمہارا دل پہ کہاں لگے گا شیخ کی صحبت میں؟ کتنی دن زبردستی کرو گے؟ زبردستی کر کے لے آئے ایک مرتبہ، اب جو ہے وہ بے چین ہو رہی ہے مثلا گھر کے اندر، تو ظاہر ہے پھر تمہیں بھاگنا پڑے گا. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر بھی شوق ہے تو پھر لے کر کیا ہو. اب دوسری صورت ہے، پھر کیا کرے، شوق نہیں ہے تو کیا کرے؟ تو مختصر قیام کرے، اکیلا آئے اور مختصر قیام کرے، خانقاہ میں کر کے چلا جائے، تا وقت یہ کہ گھر والوں کے اندر بھی شوق پیدا ہو جائے. تو یہاں تو جو ہے ایسا سلسلہ اب ایسا نہیں ہے، میرا خیال ہے کہیں پر بھی اب اتنا طویل قیام کا سلسلہ میرے علم میں تو نہیں ہے. تو یہاں تو یہی ہوتا ہے بھائی کہ بس آئے، بیان سنا، مذاکرے میں بیٹھے اور گھر تشریف لے گئے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پونا گھنٹہ مثلا. تو اس میں تو لا سکتے ہیں، اور اس میں تو لانا چاہیے اتنے مختصر کے وقت کے لیے، تو تھوڑی سی کہنا چاہیے کہ زور بھی دے سکتے ہیں. اس لیے کہ دوا نہیں کھلائیں گے، مریض دوا نہیں کھانا چاہتا. بچے کو دیکھو، خاص طور پر بچوں کو کڑوی دوا ہوتی ہے، وہ بھاگتے ہیں، لیکن اس کو کھلانا ہی شفقت ہے، کیونکہ پتا ہے کہ ذریعے کے طور پر دوا کھائے گا تو اللہ اس میں شفا ڈالیں گے. تو مریض کو دوا کھلانا شفقت ہے، ایسے ہی اپنے گھر والوں کو تھوڑا سا زور دے کر لانا عین شفقت. وہ تو کوئی نہ کوئی حضور تراش لیتے ہیں، واہ بچے بیمار ہیں، میں تمہیں صحیح نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. ابھی کہا جائے چلو میاں کیا تو ساری بیماری چلی جائے گی، ساری جو ہے کلفت دور ہو جائے گی، ساری مصروفیات ختم ہو جائیں گی، جسے کہتے ہیں چاروں ہاتھ پھر سے تیار ہو جائیں گے. ہاں ہاں بالکل بالکل، اس سے اچھی کیا بات ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کو حلوہ بھی پکا کھلا دے. لیکن جہاں کہا جائے چلو ذرا بیان ہے کہ یہ بس ساری بیماریاں، سارے حضور، ساری یہ وہ آ جاتی ہیں. اب اللہ رحم کرے ہماری حالتوں پر. اب یہ جو اکیلا مرد ہے، اسے دین کا شوق تو لگ گیا ماشاءاللہ، اور یہ آنے لگ گیا، اس کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو گئی، تو یہ اس کو مخالفت مل رہی ہے معاشرے سے، تو ملتی ملتی ہے، معاشرہ تو آپ کے ساتھ ہو نہیں سکتا، ہے نا بھائی. اور پھر مخالفت اس کو جو مل رہی ہے گھر سے مل رہی ہے. اب جہاں اسے شیخ کی طرف رکھتے سفر باندھا، چھ کام سامنے ہوں گے بیگم کی طرف سے، اور تانے بھی ملیں گے، جب دیکھو شیخ کیا، جب دیکھو شیخ کیا، جہاں کوئی بات سنائے گا شیخ کی، ارے بھائی کیا آپ ہر وقت اپنے شیخ کی بات کرتے رہتے، ایسی ایسی باتیں ہوتی، یہ المیہ ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو لاؤ، گھر والوں کو لاؤ. میں نے عرض کیا تھوڑا زور دے کے لاؤ، کڑوی گولی جب کھائیں گے تو شفا ملے گی، جب آئیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا اوہو یہاں تو مزہ ہی مزہ ہے بھائی، یہاں تو لطف ہی لطف ہے، اور یہاں تو واقعی ہم دیر سے آئے، بڑا نقصان کیا ہے ہم نے. یہ نفع جب ملے گا یہاں کا تو اندازہ ہوتا ہے، اور نفع ضرور ملے گا، اس میں کوئی جو ہے ڈیلی بات نہیں ہے، 100% 100% جو کہتے ہیں گارنٹیڈ کہ نفع ضرور ملے گا انشاءاللہ، اور پھر افسوس ہوگا کہ ہم نے دیر کیوں کی، اور پھر یہی عورت جو ہے اپنے شوہر کو پکڑے گی کہ تم نے مجھے لانے میں دیر کیوں کی، پہلے کیوں نہیں لے کے آتے تھے، کیوں نہیں زبردستی کر کے لائے تھے مجھے، اور جگہ تو زبردستی کر کے لے آتے تھے، کہیں شادی میں جانا ہوتا تھا، کسی گیدرنگ میں جانا ہوتا تھا اور ہم نہیں جانا چاہتے تھے تو کہتے تھے نہیں بھائی وہ میرے دوست کی ہے وہاں جانا ضروری ہے، بلایا انہوں نے محبت سے اور زبردستی کر کے لے آتے تھے، تو یہاں تو تم نے زور نہیں دیا کبھی بھی مجھے. تو اگر اپنے دین کی حفاظت چاہتے ہیں ہم، معاونت چاہتے ہیں، تو اپنے گھر والوں کو ماحول میں لانا ضروری ہے، اور پھر دیکھیں گے کہ ہمیں کتنی معاونت ملتی، ہمارے لیے چلنا کتنا آسان ہو جاتا، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ کبھی ہم سستی کر رہے ہوں گے تو پیچھے سے دھکا ملے گا، جاؤ اتنے دن ہو گئے ہوئے شیخ کیا. یہ جب نفع ملنا شروع ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خواتین کے اندر جذب کی صلاحیت رکھی، وہ زیادہ جذب کرتی ہیں، جلدی جذب کرتی ہیں، جلدی اثرات پڑتے ہیں ان کے اوپر اور تبدیلی آ جاتی ہے. تو کوتاہی جو ہوئی وہ کہاں ہوئی؟ ہماری طرف سے ہوئی، ہماری طرف سے کوتاہی ہوئی، ہمیں اہمیت نہیں دیتے یا ایک آدھ دفعہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں. تین چیزیں ہیں نا بھائی، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اور ہمارے بزرگوں نے بتلایا، تین چیزیں. دین اگر چاہیے تو نسخہ ہے تین چیزوں کا. پہلی چیز جو ہے وہی یہی ہے، صحبت اللہ اولیاء اور ان کے خادمین کی صحبت. مضبوطی چاہیے، استقامت چاہیے، پختگی چاہیے، گناہ چھوٹے نہ چھوٹے، عمل میں پختگی آئے نہ آئے، حال اچھا ہو برا ہو صحبت میں آتے رہو، آنے جانا نہ چھوڑ. شیطان کتنا ہی بہکائے نہیں بھائی مجھے جانا ہے، صحبت اولیاء اللہ اور ان کے خادمین کی صحبت، اس کو فرمایا. ایک نسخہ یہ اپنے اندر مضبوط پیدا کرنے کا، استقامت پیدا کرنے کا. دوسرا جو ذکر بتلایا گیا ہے، جو ذکر لیا ہے اس ذکر کی پابندی، چاہے شوق ہے یا نہیں ہے، ولولہ ہے یا نہیں ہے، دل چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا، ذکر پورا کرنا، معمول پورا کرنا. جیسے فرمایا کہ اگر بھائی 1000 نہیں پڑھ سکتے ہو 500 پڑھ لو، 500 پڑھنے کبھی طبیعت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، 100 پڑھ لو، 100 کی بھی نہیں ہے 33 پڑھ لو، معمول پورا کر لو. جو کہتے ہیں معمول کا پورا کرنا، کھانا کھانے کی طبیعت نہیں ہوتی آدمی کی، دسخان لگ رہا ہے، بال بچے کہتے ہیں ابو آئیے تھوڑا سا کھا لیجئے، بیٹھ جائیے ساتھ تھوڑا سا کھا لیجئے، پھر بعد میں تقاضا نہیں ہوگا، ہوتا ہے نہیں ہوتا، آدمی آ جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے تھوڑا سا کھا لیتا ہے پھر وہ آرام سے جا کے سو جاتا ہے، تقاضا نہیں ہوتا. اب نہیں کھائے گا تو بعد میں بے وقت 1.5 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد اب بھوک لگے گی اس کو، تو اس وقت تھا موقع کھا لیا، وقت پہ کھا لیا، انجام دے دیا، کام پورا ہو گیا. تو ایسے ذکر بھی، طبیعت نہیں چاہ رہی ہے ابھی، تھکاوٹ ہے وغیرہ وغیرہ، تھوڑا سا کر لیا، اب اس تھوڑا سا کرنے کی برکت ہی سے کل زیادہ کرے گا. تو معمول کا پورا کرنا، ذکر کو لیا اس ذکر کو نبھانا، اور ہمارے یہاں تو معمولی بہت تھوڑا سا ہے بھائی، مقدار کے اعتبار سے مختصر سا ہے. اور تیسرا ترک معاصی، گناہ کو چھوڑنا، چھوڑنے کی کوشش کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، نظر کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، تمام اعضاء جواری کی حفاظت. 100% نہیں ہوتی، زبان بہک جاتی ہے، کان بہک جاتے ہیں، آنکھیں بہک جاتی ہیں، مثلاً استغفار، کوشش میں لگا رہے لگا رہے لگا رہے، دیکھیے گا چھوٹتے رہیں گے، کم ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر ایک وقت آئے گا اللہ والوں کو جو کیفیات نصیب ہوتی ہیں بساوس بھی نہیں آتے گناہ کے, ایک وقت آ جاتا ہے آدمی بساوس بھی نہیں آتے, محنت کرتے کرتے اللہ سے مانگتے مانگتے ڈرتے ذکر کی فکر کثرت کرتے کرتے صحبت خیر اللہ میں حاضر ہوتے ہوتے دل ایسی کیفیت ہو جاتی ہے, صفاف شفاف ہو جاتا ہے, صاف شفاف ہے, یہ پھر وسوسہ بھی نہیں آتا گناہ کا, نیکیوں کی طرف تمہیں دوڑ لگ جاتی. اللہ ہم سب کو توفیق دے عمل کی اور ان صحبتوں کی قدردانی نصیب فرمائے. اسی ذکر کے اوپر ہمارے ایک ساتھی جو ہیں وہ انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ میں آج سے اپنا معمول دوبارہ سے شروع کروں ذکر کا, جو ذکر بتلایا گیا تھا اس معمول کو دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں اور عزم کرتے ہیں کہ اب اس میں ناغہ نہیں کروں گا. تو ہم ان کی رعایت کرتے ہوئے اور ان کے جذبات کی کو اہمیت دیتے ہوئے کچھ دیر اجتماعی ذکر کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی اللہ سے یہ دعا چاہتے ہیں, ہم سب اپنے سب ساتھیوں کے لیے, تمام ناظرین و حضرات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد کا خوگر بنا دے اور اس کی جو ہے حقیقی برکات بھی نصیب فرمائے اور اس کی لذت بھی نصیب فرمائے اپنے نام کی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ذکر سے پہلے جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 12 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھا جائے, اول آخر درود شریف, اور اس کو پڑھ کر سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایصال ثواب کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تمام بزرگان دین مشائخ جن کے ذریعے سے ہمیں یہ دین پہنچا, ان کے ذریعے سے ہمیں یہ ذکر پہنچا, یہ سلسلہ ملا, ان کو ایصال ثواب کیا جائے. بھائی یہ کلیم بھائی کا بچہ جو ہے اس کو یہاں پہنچاؤ, یہ اس کو باہر لے جائیں گے, وہ اندر تنگ کر رہا ہے. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 الا الله لا اله 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 الا الله لا لا إله إلا الله 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 لا إله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله لا
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا الله جل جلاله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ اینچے شیری مست نام شیر و شکر میش ود جانم تمام نعرہ مستانہ خوش میائے دم تابد جانا چنی میں بائے دم
Allah
ربنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات یا اللہ سراپا خطاوار ہیں، سراپا گناہگار ہیں، سراپا سیاہکار ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما دیجئے، یا اللہ اپنے غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرتے ہیں، اللہ اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دے، بغیر سزا کے معاف فرما دے، بغیر پکڑ کے معاف فرما، یا اللہ، یا اللہ معاف کر دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ آپ کے حقوق میں جو کوتاہیاں ہوئیں اس کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ آپ کے بندوں کے حقوق میں جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس کو معاف فرما دیجئے، جلد ہماری اصلاح فرما دیجئے، یا اللہ جلد ہماری اصلاح فرما دیجئے، جلد ہماری اصلاح فرما دیجئے، یا اللہ گناہوں کو چھڑوا دیجئے، یا اللہ نافرمانیوں کو چھڑوا دیجئے، یا اللہ پورے کے پورے دین پر چلنے کی توفیق دے دیجئے، یا اللہ جو ہم نے کوتاہیاں کی ہیں یا اللہ ان سے درگزر فرما لیجئے، یا اللہ اور آئندہ کے لیے نیک توفیق دے دیجئے، یا اللہ ہمارے قلوب کو ہدایت کی طرف پھیر دیجئے، یا اللہ، یا اللہ ہدایت کی طرف پھیر دیجئے، یا اللہ اور دین پر استقامت عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اور توبہ ٹوٹ جاتی ہے، یا اللہ، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، یا اللہ ہم دین پر چلنا چاہتے ہیں لیکن نفس اور شیطان کے شرور سے مغلوب ہو جاتے ہیں، معاشرے کے دباؤ میں آ جاتے ہیں، اللہ، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے، ہمارے اندر ایمانی طاقت پیدا فرما دیجئے، یا اللہ اپنے مقبولین اور صالحین کے ساتھ ہمیں نصیب فرما دیجئے، ان کے ساتھ ہمیں سچی وابستگی اور صحیح وابستگی نصیب فرما دیجئے، اور اپنے ان مقبولین اور صالحین کا پورا پورا فیض بھی ہمیں عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہماری جن نالائقیوں کی وجہ سے یہ فیض ہم سے رکا ہوا ہے، یا اللہ، یا اللہ ہم اپنی ان نالائقیوں پر توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان کو، ان چیزوں کو چھوڑنے کی بھی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے قلب کی سمت کو صحیح فرما دے، یا اللہ جو شیطان نفس ہمیں ورغلاتا ہے اللہ اور ہمیں، یا اللہ دور کرتا ہے اللہ، یا اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے، یا اللہ آپ ہمیں ہماری مدد فرما دیجئے، یا اللہ آپ ہماری نصرت فرما دیجئے، یا اللہ آپ کی مدد کے بغیر ہم ایک قدم نہیں چل سکتے، یا اللہ اپنی مدد ہمارے شامل حال فرما دیجئے، اور اس کو شکست دے دیجئے، ہمارے نفوس کو شکست دے دیجئے، ہمارے، یا اللہ شیطان کو شکست دے دیجئے، یا اللہ ہمیں ہمارے اندر لو لگا دیجئے، ہمارے اندر تڑپ پیدا فرما دیجئے، ہمارے اندر شوق پیدا فرما دیجئے، یا اللہ اپنی راہ میں چلنے کا ہمیں اہتمام نصیب فرما دیجئے، یا اللہ زندگی، یا اللہ بقیہ جو زندگی ہے اسے برکت عطا فرما، ان کے، یا اللہ ہمارے اوقات میں برکت ڈال دیجئے، جو پچھلا گزر گیا اللہ اس کو معاف فرما دے، اور ہم سچی توبہ کرتے ہیں اللہ ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرما دیجئے، یا اللہ جو گناہ جان بوجھ کر کر رہے ہیں، جو انجانے میں کر رہے ہیں اللہ، سب کو چھڑوا دیجئے، سب سے توبہ کروا دیجئے، یا اللہ اپنے مقبولین صالحین کا ساتھ نصیب فرما دے، اپنا بنا لیجئے، ہم سب کو اللہ اپنا بنا لیجئے، یا اللہ تمام محبتوں پر اپنی محبت کو غالب فرما دیجئے، ناجائز محبتوں کا قلعہ قمع فرما دیجئے، جائز محبتیں حدود میں کر دیجئے، اور اپنی محبت کو تمام محبتوں پر غالب فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں بنا دیجئے، ہمیں سوار دیجئے، ہمارے عقائد کی اصلاح فرما دیجئے، ہماری نماز و عبادات کی اصلاح فرما دیجئے، ہمارے اخلاق و معاملات کی اصلاح فرما دیجئے، ہماری معاشرت و معیشت کی اصلاح فرما دیجئے، یا اللہ فضل فرما دیجئے، جو مانگ سکے دے دیجئے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی دے دیجئے، تمام حاضرین اور حضرات کے آنے کو انتہائی قبول فرما، سب کے مسئلے مسائل حل فرما، سب کے حاجات کا تکفل فرما، دینی جماعتیں، دینی محنتیں جہاں کہیں ہو رہی ہیں، جس شکل میں ہو رہی ہیں، سب کی محنتوں کو قبول فرما، یا اللہ تمام دینی محنتوں کے اثرات اور ثمرات کو امت پر مستقر، یا اللہ قائم فرما، امت کو اس سے مستفیض فرما، پورے عالم پر اس کے اثرات مرتب فرما، یا اللہ فضل فرما دے، یا اللہ ہماری دعا کو پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجئے، جملہ مرحومین کی بخشش فرما دیجئے، آمین آمین آمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه اجمعين برحمتك يا رب.